لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. صدق الله العظيم.
صدوا للحبيب سر زريفا
Oh, کیا بات ہے میرے سو العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو مسافر ہے اب 15 دن کے لیے مکے میں نہیں ٹھہرے گا, بلکہ یہ پتا ہے کہ 15 اگرچہ مدینہ شریف کے حاضری کو دیر ہے مگر اس دوران کم از کم یعنی کہ سمجھو ایک رات کے لیے جدہ شریف جانا ہے, طائف شریف جانا ہے, یا کس بے شک منا میں ایک رات گزارنی ہے کہ منا بھی یعنی مکے شریف کے حدود کے باہر اگر ایک رات گزارنی ہے اس کو تو اب یہ مسافر ہی رہے گا. ہم اسی طرح کرتے تھے نا, ہم تو مطلب عام طور پہ مسافر ہی رہتے تھے کہ ایک آدھ رات باہر رہتے تھے, مقیم تو نہیں بنتے تھے. آپ بھی نہیں بنتے ہوں گے, فیضان چل مدینہ جو ٹھہرا اجتماع ہوتا تھا جدہ شریف میں اور وادی مریخ, وہ تو بڑا تاریخ
ہے وادی اتار ہے. چلو وادی اتار والو آپ کا نام بھی آ گیا,
وہ تو کیسا ہے تاریخی
باپا
برستی بارش میں ہوا تھا وہ اجتماع.
سبحان اللہ,
آج یہ منظور تھے آپ اس میں. مرحبا.
وادی اتار میں بہت زبردست مدنی
دانیال میں تھے.
الحمدللہ
بہت بڑا اجتماع تھا وہ, شاید سب سے بڑا اجتماع تھا ہمارا جدہ شریف کی تاریخ.
باپا آپ دوبارہ دے دیں انشاءاللہ اس سے بڑا اجتماع
کلی فضا میں ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں بابا یہ 13 تاریخ کی جو بات آئی تھی کہ 13 کی رمی کر لیں گے تو وقت گزر جائے گا, تو اس میں نیت وہ یہی کرے کہ 13 کی جو رمی جمار ہے اس کی ادائیگی سنت کی نیت سے میں رکتا ہوں, ضمناً اسے یہ بھی فائدہ حاصل ہو جائے.
آو قربانی سے جان چھوڑانے کی معاذ اللہ نیت نہ ہو, کہ عبادت کوئی سی بھی ہو اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے, اللہ کی نعمت عبادت نصیب والوں کا حصہ.
13 کی رمی بابا جب مدنی قافلے والوں نے کی تو یہ دیکھنے کو ملا کہ لاکھوں لوگ 13 کی رمی بھی کرتے ہیں. ہاں بہت بڑی تعداد 13 کی رمی میں وہاں رکتے ہیں,
بہت آسانی ہوتی ہے
اور بالکل ہاں اس پہ بھی سنت ادا ہو سکے تو کرنی چاہیے. بابا ایک عرض اور. جی بابا
پانی بھی وافر مقدار میں, رش بھی تقریباً غالب اکثریت تو جا چکی ہوتی ہے, گھوم پھر کر وہ مختلف جو تبرکات ہیں وہ بہت پیاری پیاری جگہ.
بابا اس میں ایک اور مسئلہ حل فرما دیجئے, مدنی پھول عطا فرمائیے, جن کی اپنے وطن پہلی فلائٹ سے واپسی ہوتی ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی پہلی فلائٹ سے واپسی تھی اور عید بعض اوقات یا وہاں کے اور ہمارے اوقات میں 2 دن کا فرق ہوتا ہے. جو پہلی فلائٹ سے اسلامی بھائی پہنچے تو 12 ذوالحجہ پاکستان میں تھی. انہوں نے وہاں حج کے دوران پاکستان فون کر کے اپنی نفلی قربانی تو کروا دی کیونکہ وہ مسافر تھے, لیکن جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے تو اس وقت ان پر قربانی واجب ہو گئی. تو پہلی فلائٹ والے جب اپنے وطن جائیں تو یہ چیک کر لیں کہ اگر وہاں عید کے ایام موجود ہیں اور وہ اپنے وطن پہنچ رہے ہیں تو اب ان کو اس وقت بھی قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اس اسلامی بھائی نے پھر مفتی صاحب سے جہاز میں سے رابطہ کیا, کچھ گھنٹے باقی تھے اور پھر جہاز ہی میں قربانی ارینج, جہاز سے ہی قربانی بھی ارینج کروائی. تو یہ بھی ترکیب بنانی ہوگی کہ اسی اوقات میں وہ قربانی ہو جائیں, اپنے ملک پہنچنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا. پاپا ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور آج یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ حل ہو جائے. یہ جو بہت اچھی آپ نے وضاحت کی, منا عرفات مزدلفہ میں کون مسافر ہوگا اور وہ مسافر کی نماز پڑھے گا اور کون مقیم ہوگا جو پوری نماز پڑھے گا, یہ دوبارہ نماز کے حوالے سے پھر دوہرا دیا جائے. ہر بندہ دوسرا آدمی جو ہے اس پہ کنفیوز ہوتا ہے, کوئی مسافر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی مقیم کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ایک ہی خیمے میں لوگ ہوتے ہیں, امام صاحب کبھی مسافر ہوتے ہیں کبھی مقتدی مقیم ہوتے ہیں, وہ آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تربیت آج ہو جائے کہ کیلکولیٹ کس طرح کریں کہ ہم مقیم ہیں یا ہم مسافر ہیں.
رفیق الحرمین میں یہ مسائل دیے ہوئے
ماشاء اللہ,
اس میں بس وہی ہے کہ جو قربانی کے تعلق سے میں نے عرض کیا نا, مثال بس وہی دوبارہ دوہرا دوں کہ جیسے کہ جن کو مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں ملے, کم ملے, اور کم بھی اتنے تھے کہ اگر وہ 15 دن کی نیت کرتا تو نیت تو باطل ہے, اس کو تو منا عرفات مزدلفہ جانا ہی ہے جو مکہ شریف سے باہر ہے, تو اس لیے اس کی نیت بھی ویلڈ نہیں ہے. تو اب جس کو 15 دن سے کم مکہ مکرمہ میں ملے, مکہ مکرمہ میں بھی یہ مسافر ہے اور قصر نماز پڑھے گا, یعنی زہر عصر اور عشاء کے جو 4 رکعت ہی فرض ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا, باقی سنتیں وتر یہ سب پورے ہی پڑھنے, مغرب کے 3 پورے پڑھنے, 4 سنتیں ہیں اس میں بھی قصر نہیں ہوتی, صرف فرض رکعتوں میں قصر ہوتی ہے, ابھی 4 رکعت ہی فرض میں. اب یہ کیونکہ 15 دن اس کو ملے نہیں ہے یہاں پر, اب یہ منا آ گیا, مزدلفہ آ گیا, عرفات شریف آ گیا, ہر جگہ یہ مسافر ہے, اس نے قصر پڑھنی ہے. جس کو مکہ مکرمہ میں 15 راتیں ہے نا یا اس سے زیادہ مل گیا, 16 مل گئے, 17 دن مل گئے, تو اب یہ مقیم ہے, اب یہ نکلا منا شریف کے لیے, مزدلفہ کے لیے, عرفات کے لیے, ہر جگہ یہ مقیم ہے اور یہ یہاں پوری نماز پڑھے گا. اب یہ مدینہ منورہ حاضر ہوا, تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر ہے, تو مدینہ منورہ میں چونکہ 40 نمازوں کے حساب سے 8 یا 9 دن دیتے ہیں, 9 دن دیتے ہیں عام طور پہ, تو وہاں بھی مسافر ہی ہے. ہر حاجی تقریباً مدینہ شریف میں 8 یا 9 دن ملتے ہیں, وہاں مسافر ہی رہتا ہے, الا کوئی ترتیب بنا لے تو زیادہ رک جائے تو کہہ نہیں سکتے. تو وہاں بھی مدینہ منورہ میں بھی لاکھوں حاجی جو ہوتے ہیں ان کو مسافر کی نماز ان پر ہوتی ہے, وہ مسافر ہوتے ہیں, مقیم وہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ فارمولہ میں نے عرض کر دیا آپ کو, یہ لاکھوں لاکھ واقعی نمازی یہ حاجی ہوتے ہیں بیچاروں کو نماز میں یہ پتہ نہیں ہوتا مقیم مسافر کا. اس کی مزید تفصیلات کے لیے رفیق الحرمین میں بھی کچھ مدنی پھول ہیں اور ساتھ ہی مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ مسافر کی نماز, یہ زیادہ ضخیم نہیں ہے, مختصر سا رسالہ ہے, اس کو پڑھ لیجئے. یہ رسالہ نماز کے احکام جس میں 12 رسالے ہیں ان میں بھی شامل ہیں, تو یہ پڑھ لینا ضروری ہے ورنہ غلطیاں بہت کریں گے. اور جو سفر پر جائے اس کے لیے تو فرض ہے کہ سفر کے احکام اس کو معلوم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں, آپ ایسا مت کیجیے. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے, کیونکہ متمتع اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے, پھر قربانی اور پھر حلق, اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی, انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا, پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں. اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا, حلق یا قصر کروا لیا دم واجب ہو جائے گا. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں، اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے۔ مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں، ان سب کا بے عیب ہونا قریب با ناممکن ہے۔ اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں، مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں۔ یعنی قربانی تاخیر سے کرنا کیا، قربانی کرتے نہیں ہیں، وہ سارے قربانیوں کے پیچھے حاجیوں کے کھا پی جاتے ہیں۔ بعض کاروان والوں کی یہ بھی داستانیں سننے کو ملتی۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں۔ صلوا علی الحبیب۔ یا رب امت نبی کو بخش دے کہ 17 حروف کی نسبت سے حلق اور تقصیر کے 17 مدنی پھول۔ حج و عمرے کے احرام کھولنے کے بعد سر مونڈانے کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، بال مونڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ نمبر 2، سر مونڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ 2 فرمان مصطفیٰ حج و عمرے کا احرام کھولنے والوں کے متعلق ہیں، یہاں ہم سر مونڈا دے تو اس کے لیے یہ فضل نہیں ہے۔ اب مدنی پھول۔ نمبر 3، قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کریں، یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں، یا تقصیر کریں، یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ 2-3 جگہ سے چند بال قینچی سے کاٹ لینا کافی نہیں۔ 4، حلق ہو یا تقصیر، سیدھی جانب سے ابتدا کیجئے۔ 5، اسلام مہینے سے تقصیر کروائیں، یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں یا خود ہی کینچی سے کاٹ لیں، انہیں سر منڈوانا حرام ہے۔ یاد رہے، عورت کا غیر مرد سے بال کٹوانا کجا، اس کے آگے اپنے بال ظاہر کرنا بھی جائز نہیں۔ 6، بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ 1/4 سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ 7، اب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ یا قصر کر سکتا ہے۔ اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو، حلق یا تقصیر سے پہلے اگر ناخن کتروائیں گے یا خط بنوائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا۔ اس موقع پر سر منڈوانے کے بعد مونچھیں ترشوانا، زیر ناف، منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہے، اور افضل 10۔ اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ اچھا، یہ 10، 11 اور 12 غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا، تو اب اگر یہ غروب ہو گیا آفتاب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حلق یا قصر ساقط ہو گیا، بلکہ کروانا تو اب بھی ہے اور حدود حرم میں یہ حلق یا تقصیر کروائی جائے گی۔ حدود حرم کے باہر کروائے گا تب بھی سزا ہے۔ 10، جس کے سر پر بال نہ ہو، قدرتی گنج ہو، اسے بھی سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے. 11. اگر کسی کے سر پر پھڑیاں ہوں جن کی وجہ سے منڈوا نہیں سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس سے منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو جائے گا. اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں. مگر بہتر یہ کہ ایام نہر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے. 12. حلق یا قصر منا شریف میں سنت ہے جبکہ حدود حرم میں واجب. اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا. 13. حلق یا تقصیر کے دوران یہ تکبیر پڑھتے رہیے اور فارغ ہو کر بھی پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 14. بعد فراغت اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے. اللهم اثبت لي لكل شعرة حسنة وامحو عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. اے اللہ ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے اور ایک گناہ مٹا دے اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے میرا ایک درجہ بلند فرما دے. اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. 15. مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے. اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں. اور تمتع اور قران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے. اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا. 16. بال دفن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال جدا ہوں دفن کر دیا کریں. 17. حلق یا تقصیر کے بعد اب عورت سے صحبت کرنے شہوت بشہوت اسے ہاتھ لگانے بوسہ لینے شرمگاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کا طواف کہ 10 حروف کی نسبت سے طواف زیارت کے 10 مدنی پھول. 1. طواف زیارہ کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا رکن ہے. اس کا وقت 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. اس سے قبل نہیں ہو سکتا. اس میں 4 پھیرے فرض ہیں. بغیر اس کے طواف ہوگا ہی نہیں اور حج نہ ہوگا اور پورے ساتھ کرنا واجب ہے. 2. طواف زیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے. لہذا پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی پھر قربانی اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لے. اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوں. اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں. 3. افضل وقت تو 10 تاریخ ہی ہے مگر تینوں دن یعنی 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کر سکتے ہیں. کیونکہ 10 تاریخ کو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے لہذا اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا بہت مفید رہے گا. اس طرح انشاءاللہ عز وجل متعدد تکلیف دے چیزوں اور بعض صورتوں میں دوسروں کی ایذا رسانیوں عورتوں سے گڈمڈ ہونے، ان سے بدن ٹکرانے اور نفس و شیطان کے بہکانے میں آ کر ہونے والے گناہوں سے بچت ہو جائے گی. چار، باوضو اور سترے عورت کے ساتھ طواف کیجئے. اکثر اس طرح بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں. اگر طواف زیارہ کے چار پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چہرم یعنی ون فورتھ کلائی یا چوتھائی یعنی ون فورتھ سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا. اگر سترے عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ یعنی نئے سرے سے کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا. پانچ، اگر قارن اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سائی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں. چھ، اگر حج کے رمل و سائی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تھے تو اب روز مرہ کے کپڑوں ہی میں کر لیجئے. ہاں، استبا نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا. ساتھ، جو گیارہویں کو نہ جائے بارہویں کو کر لے. اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی. ہاں، مثلا عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے، مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت باق ہوئی کہ نہا دھو کر بارہویں تاریخ میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے چار پھیرے کر سکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی گناہگار ہوگی. یوں ہی اگر اتنا وقت اسے ملا تھا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا، اب حیض یا نفاس آ گیا تو گناہگار ہوئی. اگر طواف زیارہ نہ کیا عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں. اسی طرح اگر بیوی نے نہیں کیا تو شوہر اس کے لیے حلال نہ ہوگا. نو، طواف سے فارغ ہو کر دو رکعت واجب الطواف بدستور ادا کیجیے. اس میں وہی تفصیل رہے گی کہ جس نے طواف و زیارہ کے بعد صحیح بھی کرنی ہے وہ تو طواف کے بعد دو رکعت واجب الطواف پہلے ادا کرے گا، بعد میں ملتزم پر حاضر ہوگا. اور جس نے صحیح کر لی ہے وہ طواف و زیارہ کے بعد پہلے ملتزم کی حاضری دے گا، اس کے بعد واجب الطواف دو رکعت جو ہے وہ ادا کرے گا. اب آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش کیجئے. دس، الحمدللہ، مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور عورتیں بھی حلال ہو گئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھہریے، ابھی شیطان کی خبر لینی ہے، نہیں چھوڑیں گے اس کو. شیطان کے خلاف جنگ
جاری ہے
انشاءاللہ عزوجل. اچھا، ایک وضاحت کر دوں کہ جیسے کہ بعض کاروان والے وہ حج کی قربانیوں کے رقم جمع کر کے وہ بدعنوانیاں کرتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں وغیرہ، تو بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں. تو کوئی کاروان دعوت اسلامی کا نہیں ہے اور دعوت اسلامی کی طرف سے کسی طرح کی اجتماعی قربانیوں کا وہ سلسلہ بھی نہیں ہے. اب چند دعوت اسلامی والے حج کے لیے جائیں اور مل کر قربانی کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی سسٹم وہاں نہیں ہے. یہ کاروان والے بھی بعض ٹھیک ہے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، امامہ بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن اس کی کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے وہ ایسا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں. میں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے آپس میں میرا خیال ہے مل جل کر، جیسے آپ کا کوئی بیٹا یا بھائی کام کرتا ہوگا، یہ تعلقات ایسے ہوں گے کہ آپ اس میں شامل ہو گئے ہوں گے، یہ مل کے آپس میں کرتے ہوں گے. اچھا، کاروبار کے لیے کرتے ہیں، امامہ پینٹ پہن لیتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے لیے نقصان دہ حرکت ہے. یہ مدنی مرکز کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے. جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے نام کو استعمال کرتے ہیں، کیش کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، اور ان کی خدمت میں ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کریں.
اب دنیا بھر میں اسلامی بھائی یہ بات سمجھیں کہ اپنے منہ سے کہنا کہ میں یہ بڑا کام دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں, تو ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ کیوں مانتی ہے؟ جب ہمیں کوئی ایسے اہم کام کرنے ہوتے تو ایسے کئی کام ہیں, ہمیں ہر کام کا نہیں کہتا, کئی کام ہیں جس کی تشہیر ہم مدنی چینل کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے نگران و ذمہ دار کر رہے ہوتے ہیں. کہیں سے بھی نہیں سنا, کہیں بھی نہیں دیکھا, پھر کسی نے کہا وہ مان لیا, تو اس طرح نہیں چلنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ دار اور کئی اراکین شورا ہمیں مطلب کہ بآسانی یا کسی بھی طرح سے دستیاب ہو جاتے ہیں. کسی بھی بڑے اہم ذمہ دار سے کوئی بات کر لی جائے, انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا طریقہ کار سمجھا دیا کریں گے. اتنی بڑی تحریک ہے تو اس میں کہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کے حوالے سے کسی معاملے میں ذہن بنانے سے پہلے کسی اہم ذمہ دار سے, بالخصوص اراکین شورا وغیرہ شامل ہیں, ان سے ضرور مشورہ کر لیا جائے, پوچھ لیا جائے.
اب قربانی والے کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں, ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں, یہ تو اچھا ہی کام ہے, اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے کر رہے ہیں. اب سر پہ امامہ ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے کر رہے ہیں, کام تو جائز ہی کر رہے ہیں.
ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر دعوت اسلامی والا پہچانا جاتا ہے, اپنی باتوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے, ایک ایک کے سامنے وضاحت اس کو کرنی ضروری ہے کہ وہ یہ وضاحت کرتا رہے کہ دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے نہیں ہے, یہ میرا ذاتی کام ہے, یہ کم از کم کر دے, مگر کرے ایک ایک سے وضاحت تاکہ کسی قسم کی آپ کی دعوت اسلامی کو نقصان نہ پہنچے.
بہت دیر ہو گئی بابا, ہم نے اپنے عزم کا اظہار نہیں کیا. تیار ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور
کفل مدید
لگا رہے
ہیں انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک انشاءاللہ عز و جل.
صلوا علی النبی. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا